منگل 28 اکتوبر کے سیربین کے ساتھ شفیع نقی جامعی کا سلام۔ عالمی اقتصادی فورم کے ایک جائزے نے پاکستان کو عورتوں کے رہنے کے لیے بدترین ملک قرار دیا۔ وجہ بتاتے ہوئے ایک ماہر نے کہا،
جہاں پہ عورتوں اور مردوں کے درمیان تفریق، جہاں عورتوں کو دوسرے درجے کا شہری سمجھا جاتا ہے، وہاں پہ عورتوں کے اوپر انویسٹمنٹ بھی، سوسائٹی بھی اور اسٹیٹ بھی مردوں کی نسبت کم کرتی ہے۔
تفصیلاً یہ موضوع عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، عبداللہ فاروقی سے خبریں سنیے۔ ورلڈ اکنامک فورم نے صنفی مساوات کے بارے میں جاری کی جانے والی اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ آئس لینڈ میں صنفی مساوات کی صورتحال سب سے بہتر ہے، لہذا وہ اس معاملے میں سر فہرست، جبکہ پاکستان اس فہرست کے آخری سے ایک نمبر اوپر، یعنی 141 نمبر پر ہے۔ احمد رضا۔
ورلڈ اکنامک فورم کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کا 142 نمبر خواتین کے معاشی عمل میں حصہ لینے اور اس کے مواقع کے اعتبار سے ہے، جبکہ اسی معاملے میں بھارت آخری نمبر پر ہے۔ تعلیم کے شعبے میں مردوں اور خواتین کے درمیان صنفی فرق کے لحاظ سے پاکستان 132 نمبر پر ہے، جبکہ صحت کے شعبے میں 119 نمبر پر ہے۔ سیاست کی عالمی درجہ بندی میں پاکستان کا اس صنفی فرق کے لحاظ سے نمبر 85 ہے۔
بحیرہ عرب میں برپا ہونے والے نیلوفر نامی سمندری طوفان کی شدت اور رفتار میں بتدریج اضافہ ہوا ہے۔ پاکستانی محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ اس کے نتیجے میں سندھ کے زیریں علاقوں میں شدید بارشیں ہو سکتی ہیں۔ طوفان کے پیش نظر صوبہ سندھ کے محکمہ داخلہ نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی ہے کہ کراچی میں ساحل سمندر کے قریب موجود اشتہاری کتبوں کو ہٹایا جائے۔ پاکستان کے صوبہ سندھ کے شہر حیدرآباد میں بامب ڈسپوزل اسکواڈ کے سربراہ کا ایک ہاتھ دستی بم کو ناکارہ بناتے ہوئے ضائع ہو گیا، جبکہ دوسرا شدید زخمی ہے۔ حیدرآباد سے علی حسن۔
بم ڈسپوزل اسکواڈ کے سربراہ سلیم وسترو کو ٹنڈولایار طلب کیا گیا تھا، جہاں ایک تھانے میں وہ ملزمان سے دستیاب ہونے والے دستی بم ناکارہ بنا رہے تھے کہ ایک دستی بم ان کے ہاتھ میں پھٹ گیا۔ انہیں فوری طور پر حیدرآباد منتقل کیا گیا، جہاں لیاقت میڈیکل اسپتال کے ڈاکٹر کے مطابق ان کا ایک ہاتھ مکمل ضائع ہو گیا ہے، جبکہ دوسرا شدید زخمی ہے۔ اندرون سندھ دھماکہ خیز مادہ ضائع کرنے والا عملہ طویل عرصے سے یہ شکایت کرتا رہا ہے کہ انہیں اپنے فرائض کی ادائیگی کے سلسلے میں سہولتیں اور تحفظ کے لیے مطلوبہ سامان حاصل نہیں ہے۔
افغان صدر اشرف غنی کا کہنا ہے کہ ان کا ملک چین کے ساتھ طویل مدتی دفاعی شراکت داری چاہتا ہے۔ وہ عہدہ صدارت سنبھالنے کے بعد بیجنگ میں اپنے پہلے سرکاری دورے کے موقع پر خطاب کر رہے تھے۔ مشترکہ پریس کانفرنس کے دوران چین کے صدر شی جی پنگ نے افغان صدر کو چین کا پرانا دوست قرار دیا اور افغانستان کی ترقی میں مدد کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ ترکی کے وزیر اعظم احمد داؤد اوغلو نے بی بی سی کو بتایا کہ ان کا ملک صرف اس صورت میں دولت اسلامیہ کے خلاف اپنے زمینی دستے فراہم کرے گا جب امریکی قیادت میں اس کے مغربی اتحادی بھی ایسا ہی کریں۔ ادھر شہر کوبانی میں شدید لڑائی جاری ہے۔ ترک کمانڈر کا کہنا ہے کہ دولت اسلامیہ کے عسکریت پسندوں نے شہر کے 40% حصے پر قبضہ کر رکھا ہے۔ فرانس کے جنوب میں اختتام ہفتہ ماحولیات کے موضوع پر کیے جانے والے مظاہرے میں ایک نوجوان کی موت کے بعد آج مزید مظاہرے کیے جانے کا امکان ہے۔ ذیشان حیدر۔
پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق 21 نوجوان کی موت ایک دھماکہ خیز مواد سے بھری چیز کے پھٹنے سے ہوئی، جس کے بارے میں دیگر مظاہرین کا کہنا ہے کہ وہ پولیس کی جانب سے پھینکی گئی تھی۔ اس خبر کے بعد فرانس کے کئی شہروں میں پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپیں ہوئی ہیں۔
یورپی یونین کے سرحدی محافظوں کے اعلی حکام آج برسلز میں ایک اجلاس میں شرکت کر رہے ہیں، جس میں غور کیا جائے گا کہ کس طرح نقل مکانی کر کے آنے والوں کی بڑی تعداد سے نمٹا جا سکتا ہے جو یورپ آنا چاہتے ہیں۔ یہ اجلاس اس وقت ہو رہا ہے جب اٹلی بحیرہ روم میں محدود فورس کے ساتھ یورپی یونین کی سرحد پر گشت بڑھانے کے لیے تیار ہے، تاکہ یورپی سرحدوں کو محفوظ بنایا جائے۔ ادھر تیونس میں 2011 میں آنے والے انقلاب کے بعد پہلے پارلیمانی انتخابات میں سیکولر جماعت ندا تیونس کو برتری حاصل ہو گئی ہے۔ ظفر سید۔
سیکولر جماعت کی فتح کی صورت میں حکمران اسلام پسند جماعت حرکت النہضہ دوسری پوزیشن پر چلی گئی ہے، اور اس نے نتائج کو تسلیم کرتے ہوئے قومی حکومت کی تشکیل پر زور دیا ہے۔ حرکت النہضہ کے رہنماؤں نے ندا تیونس کو انتخابات میں کامیابی پر مبارکباد دیتے ہوئے ان پر زور دیا ہے کہ وہ وسیع البنیاد حکومت تشکیل دیں۔
ہانگ کانگ میں جمہوریت کے حق میں ہونے والے مظاہروں کو ایک مہینہ مکمل ہونے پر لوگ شہر کے وسط میں جمع ہو گئے ہیں۔ انہوں نے ہاتھوں میں چھتریاں اٹھائی ہوئی ہیں جو اب مظاہروں کی علامت بن گئی ہیں۔ مظاہرین نے 87 لمحات کی خاموشی اختیار کی، جو پولیس کی جانب سے مظاہرین پر 87 مرتبہ آنسو گیس استعمال کرنے کی نشاندہی تھی۔ چین کی حکومت کا خیال ہے کہ انتخابات میں انتخابات سے قبل تمام امیدواروں کی جانچ پڑتال کی جانی چاہیے، جبکہ مظاہرین مکمل جمہوری انداز میں انتخابات کا انعقاد چاہتے ہیں۔ ادھر ترکی کی ایک کان میں ہونے والے حادثے کے بعد کم از کم 20 افراد زیر زمین دب گئے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق ایک دھماکہ کان کے اندر منزلیں منہدم کر چکا ہے۔ سرکاری ذرائع ابلاغ کے مطابق کئی کانکنوں کو بچا لیا گیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
اپنے لوگ ہی نہیں ہیں یہاں پر، ہم لوگوں سے بچھڑے ہوئے ہیں۔
میرے بھائی سردار دارو خان ابابکی کو 28 دسمبر 2010 کو سریا مل کالونی سے خفیہ ایجنسی کے اہلکاروں نے اٹھا لیا ہے۔
اسیران بلوچستان کے لواحقین،
میرے بھائی کو اور وہ تمام بلوچ اسیران کو منظر عام پہ لے کر آؤ۔ اس ملک میں قانون آئین بنا ہوا ہے، عدالتیں موجود ہیں، تو آپ ان کو عدالت میں پیش کرنے۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ ورلڈ اکنامک فورم نے مرد و عورت میں مختلف شعبوں میں مساوات کے بارے میں اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ سن 2014 میں اس مساوات کے لحاظ سے پہلے نمبر پر آئس لینڈ ہے، جبکہ پاکستان فہرست میں نیچے سے دوسرے نمبر پر ہے۔ یعنی سروے میں شامل 142 ممالک میں پاکستان کا نمبر 141واں ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ خواتین کے سیاست اور نوکریوں تک زیادہ رسائی کے سبب مرد و عورت کے لیے مساوات میں گزشتہ 10 برسوں کے تناظر میں سن 2014 میں سب سے زیادہ بہتری آئی ہے۔ ورلڈ اکنامک فورم کی جانب سے تیار کی جانے والی صنفی مساوات کی اس رپورٹ کی معاون ریسرچر سادیہ زاہدی، جو عموماً جنیوا میں ہوتی ہیں، آج کل یہاں لندن میں ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے سروے کی انتہائی بنیادی اور اہم بات ہے کیا۔
What we're trying to look at is what are the rights and opportunities between women and men and how are they...
ہم نے یہ دیکھنے کی کوشش کی ہے کہ خواتین اور مردوں کے لیے کیا حقوق اور مواقع موجود ہیں اور ان میں کس طرح سے تقسیم کیے جاتے ہیں۔ تو صحت، تعلیم، معاشی شراکت اور سیاسی اختیارات میں مردوں اور خواتین کے درمیان فرق کو اگر ہم دیکھیں تو پاکستان 142 ممالک میں سے 141ویں نمبر پر ہے، اور اس کی وجہ ان چار شعبوں میں خواتین کی کارکردگی کا کم ہونا ہے۔
تو بیسیکلی ان پاکستان وہاں تو عورت کی بڑی عزت کی جاتی ہے، تو ملک میں عورتوں کے لیے اس کو اس قدر بدترین کیوں کہا جا رہا ہے سادیہ؟
وی ٹرائی ٹو لک ایٹ آؤٹکمز، رائٹ؟ سو واٹ یو آر ٹاکنگ اباؤٹ ریسپیکٹ اور
ہم نے کوشش کی ہے کہ نتائج کو دیکھیں۔ تو آپ جو بات کہہ رہے ہیں خواتین کی عزت اور کلچر وغیرہ، تو یہ چیزیں صنفی مساوات کے جو بھی نتائج ہوں گے اس کا حصہ ہوتی ہیں۔ اور جب ہم نتائج پر نظر ڈالتے ہیں تو حقیقت یہ ہے کہ خواتین پاکستان کی افرادی قوت کا صرف 25% ہیں، اور خواتین کے لیے کام کے مواقع تک رسائی میں رکاوٹیں ہیں۔ خواتین کے لیے روزگار کے مواقع کے لحاظ سے پاکستان دنیا میں 136ویں نمبر پر ہے، اور جب قائدانہ عہدوں کی بات آتی ہے تو پاکستان میں صرف 3% قائدانہ عہدے خواتین کے پاس ہیں، جو ایک بڑا فرق ہے۔ تعلیم پر نظر ڈالیں تو یہ فرق اور زیادہ واضح ہو جاتا ہے۔ خواتین میں شرح خواندگی 42% ہے، جبکہ مردوں میں 67% ہے، اور یہ فرق جلد ہی ختم نہیں ہونے والا، کیونکہ پرائمری اسکولوں میں دیکھیں تو یہ صنفی فرق لڑکیوں کے لیے 67% اور لڑکوں کے لیے 77% ہے۔
لیکن سادیہ زاہدی صاحبہ، آپ کی رپورٹ سے عورتوں کو کس طرح کا فائدہ ہوگا، خاص کر پاکستان جیسے ملکوں کی عورتوں کو؟
سو وی آر ٹرائنگ ٹو میک اٹ کلیئر ویئر دی آؤٹ کم گیپس لائی۔
ہم اس صنفی فرق کو واضح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ بھی کہ اس کا مختلف ممالک کے لیے کیا مطلب ہے، اور ایک جیسی ثقافت اور مذہب والے ممالک کے درمیان موازنہ بھی کر رہے ہیں۔ دنیا میں ایسے ملک بھی ہیں جنہوں نے صنفی فرق کو کم کرنے کے لیے بہت بہتر کام کیا ہے بنسبت مثال کے طور پہ پاکستان کے۔ تو جس ملک نے خواتین کی معاشی شراکت کے معاملے میں سب سے زیادہ پیش رفت کی ہے وہ سعودی عرب ہے، جس نے در حقیقت خواتین کی معاشی شراکت کے معاملے میں پاکستان سے کہیں بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ تو جب ہم اس طرح کی بین الاقوامی اسٹڈی کرتے ہیں تو اس سے ہمیں کئی طرح کی مثالیں اور رول ماڈل بھی ملتے ہیں۔
So So there are a number of examples and role models that emerge when we do this kind of cross-country study.
یہ تھیں سعدیہ زاہدی جو ورلڈ اکنامک فورم کی رپورٹ کی معاون ریسرچر بھی ہیں. ورلڈ اکنامک فورم کی صنفی رپورٹ کے سروے کے سماجی، سیاسی، اقتصادی اور تعلیمی پہلوؤں سے لے کر معاشرے کی عمومی صورتحال پر میں نے تین مہمانوں سے بات کی، فرزانہ باری جو حقوق انسانی کی علمبردار ہیں، اسد سعید جو اقتصادی امور پر گہری نظر رکھتے ہیں، اور سمن ناز شاہ جو امور تعلیم سے براہ راست وابستہ ہیں. سب سے پہلا سوال فرزانہ باری سے کہ یہ معاملہ ہے کیا، کیوں بعض ممالک عورتوں کے رہنے کے لیے بہترین اور کیوں بعض ممالک عورتوں کے لیے بدترین؟
جہاں پہ اوبویسلی جن سوسائٹیز کے اندر جو ہے یہ جو جینڈر جسٹس کا جو کانسیپٹ ہے وہ کمزور ہے، اور جہاں پہ زیادہ تفریق ہے، زیادہ انہیومن سوسائٹیز ہیں، تو وہاں پہ اوبویسلی جو انویسٹمنٹ سوسائٹی کرتی ہے اوور آل اپنے سٹیزنز کے اوپر، تو جہاں پہ میں دیکھتی ہوں کہ جینڈر ڈسپیرٹی، عورتوں اور مردوں کے درمیان تفریق، جہاں عورتوں کو دوسرے درجے کا چہری سمجھا جاتا ہے، وہاں پہ عورتوں کے اوپر انویسٹمنٹ بھی جو ہے وہ سوسائٹی بھی اور اسٹیٹ بھی مردوں کی نسبت کم کرتی ہے، تو اس کی وجہ سے پھر ظاہر ہے کہ جو سماج کے اندر جو تفریق ہے، تو وہ معاشرے جہاں جو زیادہ مہذب ہیں وہاں پہ ظاہر ہے عورتوں کے جو زندگی کے حالات ہیں وہ تھوڑے بہتر ہیں، اور جن سوسائٹیز کے اندر اس چیز کی کمی ہے وہ ریفلیکٹ کرتا ہے، اسی چیز کو ریفلیکٹ کرتا ہے.
ٹھیک ہے فرزانہ صاحبہ، میں یہاں پر اسد صاحب کو ذمہ دے رہا ہوں. اسد صاحب سنا آپ نے فرزانہ صاحبہ نے بھی کیا کہا، شہری دوسرے نمبر کے شہری سے لے کر کے بات کہاں پر پہنچی ہے، کن پر انویسٹمنٹ ہوتا ہے کہاں نہیں ہوتا. سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ ورلڈ اکنامکس فورم کا جائزہ یا سروے کیا حالات کی بالکل صحیح عکاسی کر رہا ہے؟
میرے خیال میں اگر آپ کو 140-142 ممالک کا سروے کرنا ہے تو اس میں کسی بھی ملک کی کے حالات کی 100% عکاسی تو نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ جو بھی آپ شماریات حاصل کریں گے ان کو آپ کو ایک لیول پہ سٹینڈرڈائز کرنا ہوتا ہے، اور وہ مسئلہ اپنی جگہ ہے. لیکن تعجب جس چیز کا مجھے ہے وہ یہ کہ خواتین کی اگر آپ معیشت میں کردار کے حوالے سے اگر دیکھ لیں یا سیاسی شمولیت کے حوالے سے، تو پاکستان جو مشرق وسطی کے عرب ممالک ہیں کافی سارے، ان سے تو بہت بہتر پوزیشن میں ہے. لیکن یہ جو رپورٹ آئی ہے اس میں ان کو پاکستان سے اوپر دکھایا گیا ہے.
تو آپ سوالیہ نشان لگا رہے ہیں؟ تو کیا آپ سوالیہ نشان لگائیں گے اس پہ؟
ہاں سوالیہ نشان تو میں لگاؤں گا، اور میرے خیال میں جو امیگرنٹ خواتین ہیں اس کو اس میں شامل کیا گیا ہے، صرف لوکل خواتین کو نہیں کیا گیا.
سمن ناز شاہ صاحبہ، سنا آپ نے، اسد صاحب نے تو سوالیہ نشان لگا دیا. آپ اسلام آباد میں رہتی ہیں، کیا اسلام آباد بھی عورتوں کے رہنے کے لیے بدترین شہر ہے یا آپ کی رائے مختلف ہے؟
میں یہاں سے پڑھی ہوں، یہاں پہ جاب کرتی ہوں، تو جیسے اب میرے آفس میں اگر دیکھیں تو یہاں میرے آفس میں ایکول ہے، عورتوں کا نمبر بھی مردوں کا نمبر بھی. لیکن جب اپرچونیٹیز کی بات ہوتی ہے، اگر فار ایگزامپل میرے میل کالیگز ہیں ان کو ٹریول کا موقع مل رہا ہے تو مجھے وہ موقع نہیں دیا جاتا، کیونکہ بہت سی مجھ پہ ریسٹرکشنز لگا دی جاتی ہیں کہ آپ کیونکہ فیمیل ہیں آپ یہ نہیں کر سکتی وہ نہیں کر سکتی. تو بینگ اے فیمیل مسئلے تو ہیں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اگر آپ دیکھیں یونیورسٹیز میں، جیسے اسلام آباد میں جو یونیورسٹیز ہیں وہاں پہ لڑکیوں کی تعداد آپ کو زیادہ نظر آئے گی لڑکوں سے. اسی طرح آپ میڈیکل کالجز میں چلے جائیں، وہاں پہ سو جہاں بھی میرٹ پہ ایڈمیشنز ہوتے ہیں وہاں پہ ہر جگہ پہ لڑکیاں زیادہ ہیں لڑکوں سے.
تو کیا میں
یہ بھی ایک ریالٹی ہے ہماری سوسائٹی کی؟
اچھا یہ تو مثبت آپ نے پوائنٹ کر دیا بالکل ان کے حق میں. سمن ناز شاہ صاحبہ، تو آپ کہہ رہی ہیں کہ پاکستان میں تعلیمی لحاظ سے عورتوں اور بچیوں کی حالت قدرے بہتر ہے، آپ یہ کہہ رہی ہیں؟
अगर आप ओवरऑल शुमारियात को देखें तो उनके हिसाब से तो बहुत गैप है. जैसे मैं भी देख रही थी कि जो ये रिपोर्ट भी बताती है कि जो लिटरेसी रेट्स हैं वो औरतों के लिए तकरीबन 40% हैं, जबकि मर्दों के लिए तकरीबन 70% हैं जो लिटरेसी का डिफरेंस है. इसी तरह अगर आप स्कूल्स देखें, क्योंकि मैं तालीम में काम करती हूं तो मुझे थोड़ा सा आइडिया है कि पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन 1,62,000 टोटल स्कूल्स हैं जो कि सरकारी स्कूल हैं, उसमें कॉलेजेस भी शामिल हैं, यूनिवर्सिटीज भी. इनमें से सिर्फ 61,000 स्कूल ऐसे हैं जिसमें लड़कियां जा सकती हैं, जो कि मिक्स भी स्कूल हैं और सिर्फ जो लड़कियों के भी. तो इन टर्म्स ऑफ जो अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जा रही हैं वो बहुत कम है. यानी लड़कियों और लड़कों के लिए इक्वल नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस भी नहीं है.
यहाँ मुझे इजाजत दीजिए, असद सईद साहब, कराची तो एक बहुत बेहतर शहर है, ज्यादा तालीम है वहाँ पर, तो वहाँ खवातीन की जिंदगी क्यों बेहतर नहीं है सर?
नहीं देखिए, कराची भी पाकिस्तान का हिस्सा है और अगर ये बात मेरे ख्याल में किसी हद तक सही है कि दूसरे शहरों के मुकाबले में कराची में जो औरतें ज्यादा काम भी करती हैं, पढ़ती भी ज्यादा हैं, जो जेंडर गैप अगर आप एजुकेशन के हवाले से देखें तो कदरे शायद कम हो. लेकिन अगर आप कराची को ढाका से कंपेयर करें या मुंबई से कंपेयर करें या लेगोस से भी कर लें या दारुसलाम से भी कर लें, तो कराची या पाकिस्तान का कोई और शहर, उसमें अगर आप एक सयाह के तौर पे भी इन शहरों में जाएं तो आपको पब्लिक स्पेस में ख्वातीन कहीं ज्यादा उन शहरों में नजर आती है बनिस्बत पाकिस्तान के किसी भी शहर में.
ठीक है, समन नाथ शाह साहिबा, आपकी है बारी. पाकिस्तान की बाज ख्वातीन तो खासे बड़े बड़े काम कर रही हैं ना, मतलब स्विमिंग से लेकर के, मतलब मैं खेलों के मैदान में खास तौर पर कह रहा हूँ, तैराकी, हॉकी, क्रिकेट, वो ट्रॉफी जीत करके आ रही हैं. फिर भी ख्वातीन के लिए पाकिस्तान का नंबर 142 में से 141, पता नहीं क्यों मुझसे हजम नहीं हो रहा, ये क्यों, ऐसा क्यों?
जैसे मैंने पहले भी बात की कि जब ख्वातीन को अपॉर्चुनिटीज दी जाती हैं तो वो लड़कों से कहीं बेहतर परफॉर्म करती हैं, लेकिन जब अपॉर्चुनिटीज की बात होती है तो उसमें इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं है ख्वातीन के लिए. आप अपने गली मोहल्ले में देख लें, हमारे मतलब जब हम बड़े हो रहे थे तो भाई जो है वो गली में जाके क्रिकेट खेल सकते हैं, उनके लिए बहुत सी अपॉर्चुनिटीज हैं, बहुत सी स्पोर्ट्स की, लेकिन हम लोगों के लिए हमें घर के अंदर रहना है और मतलब सारी बात जो है वो अपॉर्चुनिटीज की है. हमारा कल्चर ऐसा है कि बहुत सी चीजें अगर हमारे वालदैन चाहें भी कि हम वो करें तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होती.
फरजाना बारी, आपकी बारी. पाकिस्तान उन मुल्कों में है जहाँ ख्वातीन के लिए असेंबलियों में खुसूसी कोटा रखा गया है, फिर भी यही मुल्क ख्वातीन के लिए सबसे बुरा, भला क्यों भाई?
देखिए, एक तो बात यह है कि जो ख्वातीन हैं वो तो एक माशरे के अंदर, पूरे एक मुल्क समाज के अंदर रहती है ना, तो जो ओवरऑल अगर आपका मुल्क के अंदर अगर मईशत कमज़ोर हो रही है, अगर गुर्बत बढ़ रही है, अगर इनटॉलरेंस बढ़ रही है, अगर वायलेंस ज़्यादा हो रहा है, अगर नौकरियां ख़त्म हो रही हैं, तो उन सब के असरात औरतों पर भी पड़ेंगे. तो ज़ाहिर है कि पूरे समाज के जो ऊपर जो हमारी एक गिरावट है माशी हवालों से और समाजी हवालों से, उसके असरात औरतों पर भी पड़ते हैं.
ठीक है,
अब जाहिर है कि गो के औरतों की पॉलिटिक्स के अंदर जो ये जेंडर कोटा की वजह से गो के उनकी नुमाइंदगी बड़ी है, मगर अगर आप देखें कि औरतों की जो आम औरतों की जिंदगियां हैं, जो पाकिस्तान की एक एवरेज औरत है, जो देहात में रहने वाली औरत है या जो मेहनत कश तबके की औरत है, जो फैक्ट्री में काम करती है, उसकी जिंदगी के हालात पहले से बुरे हुए हैं, क्योंकि उनके ऊपर माशी दबाव ज्यादा बड़े हैं और उनके ऊपर जो बाकी गुर्बत का दबाव है वो भी पहले से ज्यादा बड़ा है.
असद सईद साहब,
तो सिर्फ उनकी पॉलिटिक्स में आने से हालात बेहतर नहीं.
ये जितने आपने तरकश से ये तीर निकाले हैं, मैं जरा असद साहब को इन्हें झेलने के लिए कह रहा हूँ. असद सईद साहब, चलें, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ये जायजा और ये रिपोर्ट कह देती है कि पाकिस्तान ख्वातीन के रहने के लिए बदतरीन मुल्क है, और आपने सुना फरजाना बारी ने और समन नाज ने सिलसिले में क्या क्या कहा. मेरा आपसे सवाल ये है, अगर ऐसा है تو اس سے کیا بہت زیادہ نقصان ہے؟ کوئی ترقی کی شرح نمود بہت نیچے چلی جاتی ہے؟ کیا قیامت آ گئی؟ آسمان پھٹ گیا؟ کیا ہوا؟
ظاہر ہے دیکھیں جی, جب آپ اپنے ملک کی آدھی آبادی کو ترقی کے مواقع فراہم نہ کریں بلکہ ان کے خلاف ایک طرح کی ایکٹیو ڈسکریمنیشن ہو, تو پھر کسی بھی ملک کی ہر قسم کی معاشی, سماجی, سیاسی صحت جو ہے وہ مخدوش نظر آئے گی. تو یہ ایک نیگیٹو چیز تو ہے. وہ
مانا فردانہ باری, تو کیا خیال ہے آپ کا, پاکستان میں مذہبی جنونیت سے کیا اس سے خواتین کی حیثیت کو نقصان پہنچ رہا ہے؟ اگر آپ کہیں گے ہاں تو مثال کے ساتھ کہاں کہاں؟
دیکھیں وہ تو آبویسلی پہنچ رہا ہے نا, جو خاص طور پہ اگر آپ دیکھیں مذہبی انتہا پسندی جہاں پہ بھی ہے, دو چیزیں ہو رہی ہیں. ایک تو پریکٹیکلی اگر آپ دیکھیں گے جیسے سوات میں, یا جو آپ کو ملالہ کا تو پتہ ہی ہے کہ مطلب ایون ایسے علاقے جہاں پہ بچیوں کا جو ہے تعلیم کا جو حق ہے اس کو بھی تسلیم نہیں کیا جا رہا. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسی مذہبی انتہا پسندی کے نتیجے میں, اس کے باوجود کہ بہت ہم نے کہا پچھلے الیکشن میں کہ ایسے تمام جگہ جہاں پہ عورتیں جو ہیں ان کو ووٹ کے حق سے محروم کیا جائے کیا گیا ہو, وہاں پہ الیکشنز نہ مانے جائیں. بہت ساری ایسی ہم نے پولنگ اسٹیشنز دیکھے جہاں عورتوں کو ووٹ کا حق نہیں, ووٹ ڈالنے کی اجازت نہیں دی گئی اور پوری کمیونٹی نے نہیں دی. اسی طرح کام کے حوالے سے آپ دیکھیں گے جو پولیو ورکرز کے اوپر اٹیک ہوئے, جس کی وجہ سے خاص طور پہ خواتین جو گھر گھر جا کے پولیو لیڈی ہیلتھ ورکرز جو ہیں وہ ماری گئیں, ہیومن رائٹس ڈیفینڈر جو خاص طور پہ خواتین ہیں, پروین رحمان جیسی خواتین اور فریدہ جو کے پی سے جن کا تعلق تھا, تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو مذہبی انتہا پسندی ہے اس کا ٹارگٹ عورتیں ڈیفینیٹلی ہیں, کیونکہ عورتیں جو ہیں وہ جو بھی آپ کی جو مذہبی جو ایک آپ کا وہ ہے آئیڈیالوجی ہے اس کے اندر اس کی بڑی سینٹرل حیثیت ہوتی ہے. اور ہم تھرو آؤٹ دیکھ رہے ہیں طالبان کا بھی فوکس جو ہے وہ عورتوں کو, ان کی موبیلٹی کو کنٹرول کرنا, ان کی سیکچوئلٹی کو کنٹرول کرنا, ان علاقوں میں بھی ہے اور جنرلی بھی جو جو مذہبی انتہا پسندی بڑھ رہی ہے, عورتوں کے اوپر سماجی حوالے سے بھی دباؤ جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے.
سمن نا شاہ صاحبہ, میں ایک سوال آپ سے پوچھ رہا ہوں, اس کے بعد فرزانہ باری آپ کی باری, اور آخری جملے محترم اسد سعید صاحب میں آپ کے لیے چھوڑوں گا. تو سمن ناز کیا کہیے گا, ہونا کیا چاہیے کہ خواتین کے لیے پاکستان ایک بہترین ملک بن جائے؟
اس میں سب سے پہلے تو آئی تھنک اپرچونٹیز جو ہے وہ ایکول ہونی چاہیے لڑکوں کے لیے بھی, لڑکیوں کے لیے بھی.
فرزانہ باری, کیا سیکیورٹی اور امن عامہ کے حالات بہتر ہونے سے پاکستان خواتین کے لیے بہتر ملک بن جائے گا؟
ضروری نہیں ہے. دیکھیں کہ اس میں یہی ہے جیسے بہت سارے ممالک ہیں جہاں پہ وہ والے مسائل نہیں ہیں جو پاکستان کے اندر ہیں, مطلب دہشت گردی کے, یا لیکن وہاں پہ بھی جینڈر گیپ آپ کو نظر آتا ہے, کیونکہ یہ عورتوں صنفی نابرابری آپ دیکھیں گے عالمی سطح کا مسئلہ ہے. ایسے ممالک جہاں پہ اس طرح کی دہشت گردی وہ نہیں ہے, لیکن پھر بھی وہاں پہ ہمیں جینڈر گیپ نظر آتا ہے. اور ظاہر ہے جہاں کانفلکٹ ہوتا ہے, جہاں پہ اس طرح کی, وہاں پہ یہ مسئلے مسائل زیادہ گمبھیر ہو جاتے ہیں.
اچھا صحیح صاحب, دیکھا آپ نے آپ کی چھت کے اوپر کتنا بھاری وزن آن پڑا ہے. آپ سے میں پوچھتا ہوں, آئندہ اگر سروے ہو تو سروے کرنے والوں سے کیا بات کی جائے, کیا کہا جائے تاکہ پاکستان خواتین کے لیے ایک بہتر ملک ثابت ہو سکے رہنے کے لیے وہ اپنی رپورٹ درست کر لیں؟ کیا ہے نسخہ کیمیا؟
نہیں دیکھیں جی, سروے کو الزام دینا میرے خیال میں مناسب نہیں ہوگا. سروے میں بس یہ ہے کہ جو چیز دوسرے اعداد و شمار بھی دکھاتے ہیں وہ یہ کہ یہ خلیجی ممالک حالات پاکستان سے زیادہ ابتر ہیں ان کی اپنی آبادیوں کے لیے. لیکن جو بنیادی بات ہے وہ یہ کہ اس میں ریاست جو بھی اگر بہتر, اگر تبدیلی آنی ہے اور وہ بہتر تبدیلی ہونی ہے تو اس میں ریاست کا کلیدی کردار ہے. دنیا بھر میں اسی طرح ہوا. اب بنگلہ دیش میں اب سے 15 سال پہلے تک تعلیم کے حوالے سے جو جینڈر گیپ تھا وہ کم و بیش پاکستان ہندوستان جیسے ہی تھا, لیکن انہوں نے اپنے طور پر ریاست نے اس پہ کام کیا اور آج جو ہے زیادہ لڑکیاں زیادہ انرولڈ ہیں سکولوں میں بنسبت لڑکوں کے. تو ریاست کا کردار جو ہے وہ پھر معاشرت میں بھی جاتا ہے, तो जो कल्चरल नॉर्म्स की बात हुई, कल्चरल नॉर्म्स को भी स्टेट अपनी पॉलिसीज और अपने विजन के जरिए बदल सकता है, और हुआ दुनिया में इसी तरह है।
अब मुझे अपने तीनों मौजूद मेहमानों का मुश्तरक शुक्रिया भी अदा करना है। इक्तिसादी उमूर के माहिर असद सईद साहब आपका, हुकूक इंसानी के अलमबरदार फरजाना बारी साहिबा आपका, और दरस तदरीस और उमूर तालीम से बराह रास्त वाबस्ता समन नाज शाह साहिबा, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सब सर्वीन के समय को मैं बताता चलूं कि ये था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का सिनफी मसावात का तजिया। 142 ममालिक का सर्वे किया गया, पाकिस्तान 141वें नंबर पर रहा। अगर इसका तफसील पढ़ना चाहें तो हमारी वेबसाइट bbcurdu.com पर तफसील मौजूद है, बल्कि वो इसी खबर से इस वक्त लीड कर रही है। हालात हाजरा का प्रोग्राम सरबीन आप बीबीसी उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं।
वो खबरें और मौजूदात जो आपके लिए अहम हैं।
शुरू में हम कहते हैं रीजनेबल टारगेट, तो आपको अचीव करके सो जाएंगे आपके साथी जो हैं, तो इसलिए हमें उनको स्ट्रेस्ड ही रखना है।
कत्ल कत्ल है, ये गैरत के नाम पे कोई कत्ल नहीं है।
اقسم بالله العظيم ان احافظ مخلصا على النظام الجمهوري وان احترم الدستور والقانون
میرے لیے تو آنکھیں کھل رہی ہیں بیکاز میں پاکستان میں نہیں رہتی
بے حد دلچسپ تجربہ ہے یہ
تبصرے تجزیے اور آپ کے خیالات
ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ دہشت گردی کی جنگ یہ طالبان نے جیتنی ہے یا حکومت پاکستان یا پاکستان کے عوام نے جیتنی ہے
سعودی عرب کے لیے صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہاں شیعہ اکثریت ہے بلکہ اس وجہ سے کہ تیل کے بڑے بڑے ذخائر وہاں موجود ہیں
حالات و واقعات سے آگہی کے لیے سیربین اور جہنما سنا کیجیے
اور اب کھیلوں پہ نظر ذیشان حیدر کے ساتھ
پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان دوسرا ٹیسٹ جمعرات کے روز سے ابوظہبی میں شروع ہونے والا ہے ہمارے ساتھی عبد الرشید شکور نے ابوظہبی میں پاکستانی ٹیم کے کوچ وقار یونس سے پوچھا کہ اگر پاکستانی ٹیم یہ ٹیسٹ بھی جیت گئی تو وہ عالمی رینکنگ میں تیسرے نمبر پر آ جائے گی تو کیا اس پر آپ کی نظر ہے
نہ صرف ٹاپ تھری میں آنا لیکن ایک کنسسٹنسی لانا میرے خیال میں زیادہ امپورٹنٹ ہے اس سے کیونکہ ہمارا ہمیشہ سے یہ ایک رائے ہے کہ انپریڈکٹیبل کبھی اوپر کبھی نیچے کبھی یہ کبھی وہ تو آئی تھنک ضروری یہ ہے کہ ہم جو ہم پرفارمنس کرتے ہیں اس کو ہم فالو تھرو بھی اس کا دیں تاکہ اگر لوگوں کو اعتماد آنا چاہیے کہ وی آر اے گڈ سائڈ اینڈ وی کین ڈلیور یو نو پہلے میچ میں ہم نے پروو کیا ہے کہ وی ہیو گاٹ دا ٹیلنٹ وی ہیو گاٹ دا پوٹینشیل یو نو اپلائی کریں گے تو بالکل ریزلٹس ہماری فیور میں آئیں گے
بی بی سی کی جانب سے کھیلوں کی انعامی رقوم پر کی گئی تحقیق کے مطابق خواتین کھلاڑیوں کو مردوں کی نسبت 30% کھیلوں میں کم انعامی رقوم دی جاتی ہے ان کھیلوں میں فٹ بال کرکٹ گولف سنوکر اور اسکواش سر فہرست ہے برطانیہ کی کھیلوں کی وزیر ہیلن گرانڈ نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا
There is a gap. It needs to be closed, but it's not going to happen overnight.
انعامی رقوم میں واضح فرق تو موجود ہے پر اسے راتوں رات ختم نہیں کیا جا سکتا اس کے لیے ہمیں مزید میڈیا کوریج اور کمرشل انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے
پاکستان اور افغانستان کی انڈر 19 کرکٹ ٹیموں کے درمیان قذافی سٹیڈیم لاہور میں کھیلا گیا پہلا ایک روزہ میچ افغانستان کی ٹیم نے ڈگورٹ لوئس کے نظام کے ذریعے 10 وکٹوں سے جیت لیا ہے بارش کی وجہ سے میچ دو بار متاثر ہوا جس کے بعد افغانستان کی ٹیم کو 22 اوور میں 102 رنز کا ہدف ملا جسے اس نے بآسانی 16ویں اوور میں بغیر کسی نقصان کے پورا کر دیا کیپیٹل ون کپ کے چوتھے راؤنڈ میں آج شروزبری اور چیلسی فلہم اور ڈربی جبکہ لیورپول اور سوانسے مد مقابل ہوں گے
کھیلوں کا احوال ذیشان حیدر کی زبانی اگر کسی دوسرے ماں باپ کے بچے کو کوئی تیسری عورت پالے پیٹ میں رکھے رحم میں رکھے پالے ایسی ماں کو سیروگیٹ مدر کہتے ہیں بھارت میں کیا حال ہے اور پاکستان میں کیا یہ کانسیپٹ ہے احوال آنے کو ہے لیکن سیربین کا نصف آیا اس موقع پر خاص خاص خبروں کی سرخیاں آتی ہیں آج یہ ذمہ داری ہے محمد عبداللہ فاروقی کی
ورلڈ اکنامک فورم نے صنفی مساوات کے تناظر میں اپنی تازہ رپورٹ میں کہا ہے کہ آئس لینڈ عورتوں کے لیے بہترین جبکہ پاکستان اور بھارت بدترین ممالک ہیں افغان صدر کا کہنا ہے کہ ان کا ملک چین کے ساتھ طویل مدتی دفاعی شراکت داری چاہتا ہے. چینی صدر نے افغانستان کی ترقی میں مدد کرنے کی یقین دہانی کرائی. تیونس نے پارلیمانی انتخابات میں سیکولر جماعت ندا تیونس کو حکمراں اسلام پسند جماعت پر برتری حاصل ہو گئی ہے. ہانگ کانگ میں جمہوریت کے حق میں ہونے والے مظاہروں کو ایک مہینہ ہونے پر لوگ شہر کے وسط میں جمع ہو کر مظاہرے کر رہے ہیں. ترکی کی ایک کان میں ہونے والے حادثے کے بعد کم از کم 20 افراد زیر زمین دب گئے ہیں. حکام کے مطابق کئی کان کنوں کو بچا لیا گیا ہے. چین کے سرکاری ذرائع ابلاغ کا کہنا ہے کہ فوج کے استغاثہ نے سابق اعلی فوجی جرنیل پر بھاری رشوت لینے کے الزام میں فرد جرم عائد کی ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
خاص خاص خبروں کی سرخیاں آپ نے محمد عبداللہ فاروقی سے سنی اور حالات حاضرہ کا پروگرام سیر بین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. بھارت میں سروگیسی کا عمل تیزی سے مقبول ہو رہا ہے. سروگیسی یعنی کسی دوسرے ماں باپ کے بچے کو اپنے پیٹ میں پالنے کا عمل. سروگیسی کی ضرورت اس صورت میں پیش آتی ہے جب کوئی عورت خود زچگی کے عمل سے نہ گزر سکتی ہو, لہذا اپنے بچے کو پالنے کے لیے کسی دوسری عورت کا رحم مستعار لیتی ہے, کرائے پہ لیتی ہے. یہ ایک پیچیدہ طبی عمل ہے, لیکن انڈیا میں ان سروگیٹ مدرز اور بچوں کے حقوق کا تحفظ کرنے کے لیے کوئی قانون نہیں ہے, جس کی وجہ سے آسانی سے ان کا استحصال ممکن ہے. تفصیل کے ساتھ دہلی سے سہیل حلیم.
یہ تو کسی کی امانت ہے نا, تو اس میں ہمارا کوئی یہ نہیں ہے. مجھے اچھے لگتے ہیں کہ چلو جیسے میں خوش ہوں تو ہر انسان ویسے خوش رہنا.
جیوتی پہلے سے ہی دو بیٹوں کی ماں ہے, اب وہ پھر حاملہ ہے, لیکن اس مرتبہ ان کے پیٹ میں پلنے والا بچہ ان کا نہیں ہے. یہ ایک غیر ملکی جوڑے کی امانت ہے جسے وہ اپنے پیٹ میں پالیں گی اور پھر اس جوڑے کے سپرد کر دیں گی, اور اس کام کے لیے انہیں تمام اخراجات کے علاوہ 400,000 روپے ملیں گے. وہ ہزاروں دوسری عورتوں کی طرح سروگیسی کے ذریعے اپنے بچوں کا مستقبل سنوارنے کی کوشش کر رہی ہیں.
ایک تو یہ بات ہے کہ ایک تو میں غریب, میرا بچہ چھوٹا چھوٹا ہے, میں سوچا کہ یہ کچھ کر لو, کچھ پیسے ہو جاؤں, بچے کی پڑھانا لکھانا, گھر دوار. ہمارے یہاں کے گاؤں میں گھر دوار نہیں ہے, اتنا غریب آدمی ہوں, تو بچے کے لیے کیے. آج جن کا نہیں خوشی ہے تو ان کا بھی دیکھ مجھے خوشی ہوتے ہیں کہ چلو ان کو بھی دے دوں تو تھوڑا سا یہ خوش ملے مجھے بھی.
ڈاکٹر ریتا بخشی دلی کے انٹرنیشنل فرٹیلیٹی کلینک کی مالک ہیں.
دیکھیے, اس کا ایکسپلوئٹیشن نہ ہو اپنے گھر سے یا ہماری طرف سے, دو طریقے ہیں. ہماری طرف سے ایکسپلوئٹیشن ہونے کا چانس اس لیے نہیں ہے کیونکہ وکیل ہوتے ہیں, کانٹریکٹ سائن ہوتے ہیں, انٹینڈیڈ پیرنٹ اور یہ سروگیٹ اور اس کا ہسبینڈ چاروں سامنے بیٹھتے ہیں, وکیل بیچ میں بیٹھ کے ان کو سمجھاتے ہیں اور سائن ہوتے ہیں کانٹریکٹس. جو پیسہ جس طریقے سے طے کیا جاتا ہے اس کو انشور کرنے کے لیے ہم لوگ بیٹھے ہیں, کہ اور یہ انشور کرنے کے لیے اس کے ہاتھ میں ملے, ان کا بینک اکاؤنٹ کھولا جاتا ہے جو خالی یہ ہی آپریٹ کر سکتی ہے. تو یہ انشور ہوتا ہے کہ پیسے بینک اکاؤنٹ میں گئے اور بینک سے یہ خود ہی نکالیں گے اور ان کے ہاتھ میں آئے گا.
انڈین کاؤنسل آف میڈیکل ریسرچ نے اب بانجھپن کا علاج کرنے والی کلینکس کا رجسٹریشن شروع کیا ہے, لیکن انڈیا کے چھوٹے بڑے شہروں میں ایسے سینکڑوں دوسرے کلینک بھی ہیں جہاں ضابطوں اور اصولوں کی ہمیشہ پاسداری نہیں کی جاتی. استحصال کی خبریں گردش کرتی رہتی ہیں.
الیگل بلڈ ٹرانسفیوژن بھی کر کے ان کو تیار کیا جاتا ہے, ان کی باڈی میں انیوزول اماؤنٹ کا ہارمون انجیکٹ کیا جاتا ہے. اس میں بالکل یہ نہیں سوچا جاتا کہ مدر از امپورٹنٹ. اس میں ہمیشہ یہ مان کے چلا جاتا ہے کہ دا چائلڈ از امپورٹنٹ, مدر از ناٹ. تو مدر کی باڈی کے ساتھ آپ کچھ بھی کر ڈالو.
ڈاکٹر مانسی مشرا سینٹر فار سوشل ریسرچ سے وابستہ ہے.
جو بڑے سٹیز ہیں, میٹروز پرٹیکولرلی جو ہماری اسٹڈی ہوئی ہے دلی ممبئی کی سو کر رہی ہے, میٹروز میں 10-20 ایسے ایجنسیز ہیں جو سروگیٹ مدر ارینج کرتے ہیں, جو پورا سو مینج کرتے ہیں, اور وہ بڑے بڑے وگیاپن بھی دیتے ہیں اپنے سائٹ میں بولنے کے لیے کہ آپ انڈیا آؤ, کیرل گھومو, کیرل کا سپا کرو اور راجستھان گھومو اور ساتھ میں دو بچے لے کے جاؤ.
لیکن آخر کار اب حکومت ایک قانون وضع کرنے کی تیاری میں ہے اور یہ بل پارلیمان کے آئندہ اجلاس میں پیش کیا جا سکتا ہے. غیر سرکاری اداروں کو امید ہے کہ اس میں سروگیٹ ماں, بچے اور اس کے نئے والدین تینوں کے حقوق کا تحفظ ہوگا. غیر سرکاری ادارے سما سے وابستہ سماجی کارکن سروجنی این.
پہلے میرا ایکسپیکٹیشن ہے یہ لا جو بن رہے ہیں, یہ ابھی تک جو سرگسی وہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہے, ان کی پرائیویٹ سیکٹر ریگولیشن ہونا بہت ضروری ہے. پرائیویٹ کلینکس سے ان کے اوپر نینترن ہونا چاہیے تاکہ جو ریکروٹمنٹ یا ان کو ریکروٹ جیسے کرتے ہیں یا پیمنٹ کو لے کر, یہ سب حصے اس میں کلیئرلی لکھنا بہت ضروری ہے.
سروگیسی کے لیے اپنی خدمات پیش کرنے والی زیادہ تر عورتیں غربت کی وجہ سے یہ قدم اٹھاتی ہیں۔ آنندتا مجومدار سروگیٹ ماؤں کے حقوق کے لیے کام کرتی ہیں۔
پر اگر آپ ایک چھوی جاننا چاہیں تو ایک 20 سے 35 سال کے بیچ عورت جو 1 سے 2 بچوں کی ماں ہے وہ لوور مڈل کلاس، اس سے نیچے ورک کی ہو سکتی ہیں، اس کے پتی کے پاس شاید وہ آٹو چلاتا ہو یا کوئی فیکٹری میں کام کرتا ہو، ہو سکتا ہے کہ تب پتی کے پاس کوئی کام نہیں ہو۔ پر یہی صرف اونلی چھوی نہیں ہے، سروگیٹس باقی ورگوں سے بھی آتی ہیں، پر یہ ایک بیسک چھوی ہوگی۔
حال ہی میں یہ خبر سامنے آئی کہ ایک آسٹریلوی جوڑا سروگیسی کے لیے ہندوستان آیا لیکن اپنے جڑواں بچوں میں سے صرف ایک کو ہی واپس لے کر گیا۔ اس واقعے کے بعد سے نئے سخت قانون کا مطالبہ تیز ہو گیا ہے۔
جو ہونے والا بچہ ہے اس کے رائٹس ان سب سے شاید زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ یہ کوئی ایسی کموڈیٹی نہیں ہے کہ جس کو لیا اور ہم نے وہ کر دیا۔ ایک انسان، ایک بچہ آنے والا ہے، اس بچے کے رائٹس بہت امپورٹنٹ ہیں کہ کوئی پیرنٹ چھوڑ کے نہ چلا جائے، جیسے یہ کیس میں ہوا ہے، یا آپ ہونے کے بعد انیکسیپٹیبل نہ ہو، تو وہ لاز ضروری ہیں اور انٹر کنٹری لاز ضروری ہیں۔
لیکن جب تک یہ قانون نہیں بنتا، یہ مائیں اور ان کے پیٹ میں پلنے والے کسی اور کی امانت یہ بچے سخت آزمائشوں سے گزرتے رہیں گے۔ سہیل حلیم، بی بی سی، دلی۔
تو یہ تو ہوا سروگیٹ مدرس کے سلسلے میں بھارت کا احوال۔ پاکستان میں سروگیٹ مائیں ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر ہیں تو ان کے لیے قواعد و ضوابط، سہولتیں اور قانون کون سے ہیں، اور اگر نہیں تو کیوں نہیں؟ اس پر میں نے فاطمہ جناح میڈیکل کالج سے وابستہ معروف گائناکالوجسٹ پروفیسر ڈاکٹر مریم ملک سے بات کی اور پوچھا کہ کیا پاکستان میں سروگیٹ ماؤں کا وجود ہے اور کیا پاکستان میں بھی یہ کام ہوتا ہے؟
سروگیسی پاکستان میں پریکٹس نہیں ہو رہی۔ یہاں پر عام پرسیپشن یہی ہے کہ یہ ان اسلامک ہے۔
تو جب یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے تو ظاہر ہے سہولتیں تو کم ہی موجود ہوں گی، لیکن اگر مہارت موجود ہے، اگر ہو اس قسم کا، تو یہ کیا کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا؟
دیکھیں جی، سارے جو گائناکولوجسٹ ہیں کافی ان میں سے انفرٹیلیٹی کو ٹریٹ کر رہے ہیں۔ یہاں پر بہت زیادہ سارے بڑے شہروں میں آئی وی ایف سینٹرز ہیں اور پیپل آر ٹرینڈ، وی گاٹ دا ایکسپرٹیز۔
ٹھیک ہے،
تو جیسے ہی شادی ہوتی ہے تو بچے کی خواہش تو چل گئی ہوتی ہے، اور جیسے ہی تھوڑا سا لیٹ ہو تو سب ہی چل پڑتے ہیں اپنا علاج کرانے۔
کیا کہیے گا ڈاکٹر مریم ملک، گو کے کانسیپٹ نہیں، گو کے سہولت اس سلسلے میں نہیں، گو کے معاشرتی اقدار اس سلسلے میں ہیں اور دوسرے سینٹر ہیں جو آئی وی ایف سے لے کر کے دوسری سہولتیں فراہم کرتے ہیں، تو قانون
نہیں یہ ہو رہا؟ مطلب ان اسلامک ہے یہ، فرم ڈونیشن بھی ان اسلامک ہے، ایک ڈونیشن بھی ان اسلامک ہے، تو اس حساب سے یہ فیور نہیں کیا جاتا۔
یہ تھیں معروف گائناکالوجسٹ فاطمہ جناح میڈیکل کالج سے وابستہ پروفیسر ڈاکٹر مریم ملک۔ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کے ضلع گوجرانوالہ کے گاؤں میں پتہ ہے کیا ہوا؟ 7 بچوں کی بیوہ ماں یاسمین کو ریپ کیا گیا۔ پاکستان میں ایک تن تنہا عورت کے لیے ویسے ہی مشکلات ہیں، لیکن ایک غریب خاتون جس کے ساتھ ایسا سلوک ہو، وہ گزر بسر کیسے کرتی ہے؟ کیا بیتتی کیا ہے؟ ہماری ساتھی امبر شمسی نے یہی جاننے کی کوشش کی، خاتون نے انہیں یہی بتایا کہ بیتتی کیا ہے۔
اپنی کہانی بیان کرتے ہوئے یاسمین کبھی روتی ہیں، کبھی غصہ کرتی ہیں، کبھی معافی مانگتی ہیں، کبھی بچوں کو کوستی ہیں، اور کبھی انہیں کو پیار کرتی ہیں۔ ان کا اندازہ ہے کہ وہ 32 سال کی ہیں۔ اندازہ اس لیے ہے کیونکہ گاؤں میں بچوں کی عمروں کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوتا، لیکن وہ اپنی بتائی ہوئی عمر سے کہیں زیادہ لگتی ہیں۔ جی ڈی روڈ کے سیالکوٹ بائی پاس کے قریب ان کا گاؤں ہے، جہاں 2 کمروں کے چھوٹے سے گھر میں رہتی ہیں۔ یاسمین کے شوہر کا انتقال 4 سال قبل ہوا، اور لوگوں کے گھر میں صفائی یا سلائی کڑھائی کر کے ماہانہ 5,000 روپے کما لیتی ہیں، لیکن 7 بچے ہیں اور ان کے بقول اپنا پیٹ کاٹ کر بچوں کو کھلاتی بلاتی ہیں۔ ایک بیوہ خاتون ہے تو زندگی ویسے ہی مشکل ہے، لیکن کچھ ماہ قبل ان کے ساتھ ایسا واقعہ ہوا جس کی وجہ سے اور بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔
نہیں، میں ہوں نہیں بتا سکتی، میں بچی کی دوائی لے جانی ہے بھائی،
وہ کہہ رہی ہے میں بیٹی کی دوائی لینے جا رہی تھی कि गांव के एक लड़के ने जिसने शराब पी हुई थी मुझे जबरदस्ती ले गया। उसने बाद में एक दूसरे लड़के को फोन भी करके उसे बुला लिया, फिर उन्होंने सुलह कर ली और गांव के लोग कहते हैं कि मैंने पैसे लिए थे लेकिन मुझे एक पैसा भी नहीं मिला। यास्मीन को कुछ गांव के लड़कों ने रेप किया था और पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने के बजाय गांव के बड़ों ने सुलह करवा ली, लेकिन उनका दावा है कि उन्होंने मुआवजा नहीं लिया। कभी उनकी बहन महीने का सौदा भेज देती हैं तो कभी कोई मुखय्यर शख्स आटे की बोरी दे देता है। काम भी ढूंढना मुश्किल हो गया है। वो कह रही हैं, जो कुछ हुआ जबरदस्ती हुआ और वो जबरदस्ती ले गया। जब मेरे शोहर का इंतकाल हुआ था तो मैंने अपने ससुराल और वालिदैन से कहा था कि वो अपनी जिम्मेदारियां अदा करें। अब लोग पूछते हैं कि तुम्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए थी और अपने मुंह से कहना चाहिए था कि तुम करोगी, लेकिन मैं अपने मुंह से नहीं कह सकती थी। उनको समझ जाना चाहिए था कि मैं जवान हूँ, बच्चे हैं। अब जब से ये वाकया पेश आया है, हालांकि सुलह कर ली है और मुआवजा नहीं लिया, फिर भी डर के मारे घर से बाहर नहीं निकल सकती। यास्मीन का कहना है कि उनके पास ना दवा के पैसे हैं और ना बच्चों की तालीम के लिए।
मेरी भैने जिन्हों दी मेरी इज्जत नाल इंज होया ना, मेरा दिल नहीं करता।
वो कह रही हैं, जब से ये वाकया मेरे साथ पेश आया मेरा दिल कुछ करने को नहीं करता और इन बच्चियों को यही कहा है कि मैं शादीशुदा हूं और मुझे किसी ने माफ नहीं किया। मैंने इन बच्चियों से कहा कि वो तालीम हासिल ना करें, लेकिन वो जिद करती हैं कि वो लाजमी पढ़ना चाहती हैं। लेकिन मैं कहती हूं कि तालीम के अखराजात कहां से लाऊं, पेट पालूं या दूसरे खर्चे पूरे करूं। बच्चे बहुत तंग करते हैं और इससे मुझे बहुत तकलीफ होती है और मेरा दिल करता है कि मैं अपने बहन भाई के घर चली जाऊँ। यास्मीन इतनी बेजार है कि वो चाहती है कि अपनी जिम्मेदारियों से फारिग हो जाए, अपनी बच्चियों की शादियाँ करवा लें। और उनके बकौल उनका 7 साला बेटा उन्हें बहुत तंग करता है, ना पढ़ाई में दिल लगता है उसका और गली के आवारा लड़कों के साथ वो फिरता है। गांव वाले उल्टा ताने भी देते हैं।
बच्चा मुझे गला कर दे, मुझे बड़े मेहनत दे, कोई बेचा ना तू वापस।
वो कह रही हैं, गांव का बच्चा मुझे ताने देता है। कोई कहता है कि तुम अच्छी हो, कोई कहता है कि तुम ही कसूरवार हो, बुरी हो। शोहर भी साथ छोड़ गए और बच्चे भी। जिंदगी का सफर बहुत तवील और कठिन है और मैं अकेली हूँ और अब अल्लाह ही मेरी मुश्किलात का हल कर सकता है। वो ऐसे नफसियाती दबाव का शिकार हैं कि कभी बहन भाई के घर भागने का सोचती हैं या कभी खुदकुशी करना चाहती हैं।
मेरे देवर जेठ चंगे पले खांदे पींदे ने, पर अच्छा
सलूक। वो कह रही हैं, मेरे देवर अच्छे खासे खाते पीते हैं लेकिन मेरे साथ कोई भी अच्छा सलूक नहीं करता, वो मेरा बिल्कुल एहसास नहीं करते। इसलिए मैं सरेआम कहती हूँ कि मुझे गोली मारनी है तो मार लो। वो बुरा समझते हैं और बुरा कहते हैं, तो मैं कहती हूँ कि मैं बुरी हूँ तो मेरी हालत पर मुझे छोड़ दो। मेरी बेटी बहुत रोती है, आप इंटरव्यू करने आई हैं, गाँव में कई लोग कह रहे हैं कि फिर बदनाम कर रही हो, टीवी पर आओगी, इसमें रिश्तेदार भी हैं, लेकिन मैं गरीब हूँ, बस अल्लाह ही मेरा वारिस है और ना कोई नमाज पढ़ता है और ना पढ़ाई करता है, लेकिन सारे ही मेरा तमाशा देखते हैं और मेरी और मेरी बेटियों का मजाक उड़ाते हैं। पाकिस्तान में हजारों रेप के केसेस मीडिया में रिपोर्ट किए जाते हैं और शायद यास्मीन की तरह हजारों ऐसे भी हैं जो पुलिस को रिपोर्ट नहीं किए जाते, लेकिन ऐसी खवातीन जिस मुआशी, समाजी और नफसियाती मसाइल का शिकार रहती हैं, इस पिदराना निज़ाम में हल भी मुश्किल से मिलते हैं। अंबर शमसी, BBC, जिला गुजरांवाला।
पिदराना निज़ाम, नफसियाती मसाइल, यास्मीन 7 बच्चों की बेवा माँ रेप होती है, गांव का बच्चा ताने देता है। अब इंटरव्यू करने के लिए मैं वहां पर पहुंची हूं, गांव वाले कह रहे हैं फिर टीवी पर आओगी, फिर बदनाम कराओगी, न पैसे न हिम्मत, दिल कुछ करने को नहीं चाहता है, ऊपर वाले उठा ले। अंबर शमसी की थी यह रिपोर्ट। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची से गुज़श्ता रोज जिन 3 अफराद की लाशें मिली, उनका ताल्लुक बलूचिस्तान से। बलूचिस्तान से लापता अफराद के रिश्तेदारों की तंजीम वॉइस फॉर मिसिंग बलोच पर्संस कहती है कि ये लाशें बलोच लापता अफराद की हैं। तफसील के साथ क्वेटा से मोहम्मद काजिम।
बलूचिस्तान से लापता अफराद के रिश्तेदारों की तंजीम वॉइस फॉर मिसिंग बलोच पर्संस का कहना है कि 3 अफराद की शिनाख्त हो गई है, जिनमें से 2 अफराद मास्टर अब्दुलरहमान और अमल का ताल्लुक मरी कबीले से है। इनमें से अमल मरी जून 2008 को क्वेटा से लापता हुआ था, जबकि अब्दुलरहमान मरी को 6-7 माह कबल अब के इलाके से लापता किया गया। तीसरी लाश नजीबुल्लाह की है। इस हवाले से वाइस फार्मेसिंग बलोच पर्संस के वाइस चेयरमैन मामा कदीर बलोच का कहना है,
इससे पहले भी बलूचिस्तान से उठा के ले जाते थे और कराची में उनकी मुख्तलिफ जगहों पे इनकी मशक्शुदा लाशें हमें मिलती थी। इस दौरान में हमने जो एहतजाज किया تو دو تین مہینے اس طرح کی یہ حرکت انہوں نے بند کی. اب کل سے پھر انہوں نے دوبارہ شروع کیا ہے کہ بلوچستان سے اٹھا کے لے جا کے ان کو بند کر کے اور ان کی مسخ شدہ لاشیں پھر کراچی کے مختلف شگوں سے ملی ہے. کل بھی بلدیہ ٹاؤن سے تین لاشیں ملی.
بلوچستان میں گزشتہ 4-5 ماہ کے دوران تشدد زدہ لاشوں کی برامدگی میں ایک مرتبہ پھر اضافہ ہوا ہے. اس حوالے سے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان بھی اعداد و شمار جمع کرتی ہے. اس سال کے دوران برامد ہونے والی لاشوں کی تعداد کے بارے میں ہیومن رائٹس کمیشن بلوچستان شاخ کے سربراہ طاہر حسین ایڈوکیٹ کا کہنا ہے.
جہاں تک ڈیڈ باڈیز کا تعلق ہے اس میں ہمارے پاس سالانہ اس کی ڈیٹیل ہے مگر تعداد اس کی کوئی 40 کے قریب ہے اس سال.
وائس فارمیسنگ بلوچ پرسنز کے چیئرمین نصر اللہ بلوچ کا دعویٰ ہے کہ موجودہ دور حکومت میں تشدد زدہ لاشوں کی برامدگی اور لوگوں کو جبری طور پر لاپتہ کرنے کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے. ان کی تعداد کے بارے میں ان کا کہنا ہے.
جو موجودہ نام نہاد جمہوری حکومت ہے جو بار بار یہ دعوے کر رہا ہے کہ بلوچستان میں بلوچ سیاسی کارکنوں کو اٹھایا نہیں جا رہا اور ان کی مسخ شدہ لاشیں پھینکی نہیں جا رہے, یہ سرانسر بالکل غلط ہے. لیکن اب تک جو ہمارے ساتھ بایو ڈیٹا ہے وہ تقریباً 400 سے اوپر ہے اور جو مسخ شدہ لاشیں ہیں وہ بھی تقریباً 150 سے اوپر ہے اب تک جو ریکارڈ پہ آ چکا ہے, جن کی شناخت ہو چکی ہے وہ مطلب تو تک کے علاوہ.
بلوچستان کے وزیر سیاحت اور نیشنل پارٹی کے رہنما رحمت بلوچ سے اتفاق نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ موجودہ حکومت کے دور میں جبری گمشدگیوں اور تشدد زدہ لاشوں کے حوالے سے صورتحال میں بہتری آئی ہے.
بہت سے ایسے مسائل ہیں جو کہ ایک صورتحال ہے صوبے میں جو پیدا کیا گیا تھا یا اس صورتحال کا شکار تھے لوگ. اس ماحول میں دیکھیں کچھ واقعات ہوتے ہیں لیکن جہاں تک یہ الزام ہے اس کو میں اکثر مسترد کرتا ہوں اور اس دور میں باقاعدہ طور پر یہ چیزیں رک گئی ہیں.
دوسری جانب کل عدم عسکریت پسند تنظیم بلوچستان لبریشن فرنٹ نے پنجگور قلعہ کے گرم کان میں ایک عسکری تعمیراتی کمپنی کے اہلکاروں پر حملے اور انہیں نقصان پہنچانے کا دعویٰ کیا ہے لیکن سرکاری سطح پر کسی نقصان کی تصدیق نہیں ہوئی. محمد کاظم, بی بی سی, کوئٹہ.
محمد کاظم کی رپورٹ سے پہلے امبر شمسی کی رپورٹ جو یاسمین سات بچوں کی بیوہ ماں کے ریپ سے متعلق تھے چل رہی تھی, دل بھر سا آیا تھا. کہتے ہیں لوگ کہ جرنلسٹ کو, پریزنٹر کو, اینکر پرسن کو نیوٹرل ہونا چاہیے, ہونا چاہیے, لیکن انسان ہوتے کے ناطے یہ کام خاصا مشکل ہو جاتا ہے. چلے میں پھر بھی موضوع بدلتا ہوں. امریکہ میں منعقد ہونے والے دنیا کے پہلے پر مزاح شخص کے مقابلے میں دوسری پوزیشن حاصل کرنے والے پاکستانی نوجوان کمیڈین سعد ہارون کہتے ہیں کہ پاکستانی لوگ پیار کرنے والے ہیں اور جب یہ مقابلہ آیا تو انہوں نے دل کھول کر میرے لیے اپنی محبت کا اظہار کیا جس کے لیے وہ ان کے انتہائی شکر گزار ہیں. یہ ایوارڈ جیتنے کے بعد امریکہ سے انہوں نے ٹیلی فون پر ہمارے ساتھی ہارون رشید سے بات کی. ہارون نے ان سے پوچھا کامیڈی کی جانب کیسے آ گئے, کیا ہوا کیا؟
جب میں نے شروع کیا تھا اس وقت تو سپتمبر 11 نیا 2001 میں ہوا تھا, تو پاکستان میں بھی کراچی میں جب میں رہا تھا کافی پریشانی تھی, لوگ اداس اداس پھر رہے تھے, اب جیسے کوئی آپٹیمزم نہیں تھا بالکل. تو پھر میں نے سوچا تھا کہ شاید ہم جو اچھا کامیڈی ٹروپ اسٹارٹ کریں, تو اس وقت میں نے ایک ٹروپ بلیک فش کے نام سے اسٹارٹ کیا تھا. وہ ہم فلم تھی, کامیڈی کرتے تھے, کافی لوگوں نے فالو شروع کرنا کیا اور پھر اس کے بعد میں سوچا تھا کہ چلے اس کے بعد میں تھوڑا سا کامیڈی لکھتا ہوں. میں کوشش کرتا ہوں کہ میں رائٹنگ میں چلا جاؤں, وہ اس طریقے میں اسٹینڈ اپ کامیڈی.
آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ نے پاکستانیوں کے غم کچھ بھلانے میں کامیاب رہے آپ؟
کوشش تو میں کرتا ہوں, شو بائی شو ہوتا ہے, مگر جتنا میں کر سکتا ہوں میں کرتا ہوں.
یہ بتائیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر آپ کو زیادہ ریکگنیشن اور تعریف ملی یا انٹرنیشنل لیول پہ زیادہ آپ کی واہ واہ ہوئی؟
ہاں نہیں, ماشاء اللہ سے وہ پاکستان میں بھی ہوئی ہے اور انٹرنیشنلی بھی ہوئی ہے, مگر پاکستان میں میرا فین بیس ہے. میں 10 سال سے کامیڈی, اسٹینڈ اپ کامیڈی, امپروویزیشنل کامیڈی, ٹیلی ویژن میں وہ کامیڈی میں کر رہا تھا آنے سے پہلے. جتنا مجھے وہ لو, جتنا مجھے ٹینشن پاکستان سے ملا ہے اور کہیں سے نہیں ملا.
تو یہ ذرا ایوارڈ کے بارے میں بتائیں, یہ کتنا اہم ایوارڈ ہے آپ جیسی جو آرٹ ہے ان لوگوں کے لیے؟
اس کا نام تھا دا فرسٹ ایور ورلڈ فیمس لاف فیکٹری فنیسٹ پرسن ان دا ورلڈ کمپٹیشن. तो ये एक वो इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन के राउंड होते हैं. फर्स्ट राउंड में लोग एलिमिनेट हो जाते हैं, सेकंड राउंड में, थर्ड राउंड में, फोर्थ राउंड में. तो आखिरी राउंड तक, जो फाइनल राउंड तक, वो सिर्फ 5 लोग रहते थे. उस नंबर से मैं सेकंड आया हूँ.
कितनी बड़ी रिकग्निशन समझते हैं या मोरल बूस्टर समझते हैं आप इसको?
मेरे फील्ड में आपको पता है कि जैसे कोई पाकिस्तान में कोई कॉमेडी अवार्ड नहीं है, काफी मुल्कों में कोई कॉमेडी अवार्ड, कोई वो प्राइज नहीं है, कोई रिकग्निशन नहीं है. मुझे काफी खुशी हुई है कि मैं वो फाइनल्स में नंबर 2 तो आ गया.
इसमें कोई इनामी रकम भी है या सिर्फ बस तसल्ली है?
नहीं नहीं, फर्स्ट प्लेस में उनको मिला है, पैसे मिले थे. अभी सेकंड प्लेस में वो सिर्फ मुझे वो $1,000 मिले, तो फिर वो उससे वो खर्चे वो पूरे हो गए आने जाने के. बस यही हुआ.
Munni is going to be Badam right here, okay? Sheila is going to be shaking her Jamali right here. That's what's going to happen.
जिस किस्म की कॉमेडी आप करते हैं, पाकिस्तानियों का रवैये हैं, जो उनके रुझानात हैं, उसका कुछ लोग कहते हैं कि शायद मजाक उड़ाते हैं आप. और
नहीं जी, बिल्कुल नहीं नहीं, ये सच है. मगर ये मेरा जॉब भी है कि जितने भी सोसाइटी में, पॉलिटिक्स में इश्यूज हैं, मैं वो हाईलाइट करता हूँ कॉमेडी के थ्रू. मगर मैं कभी झूठ नहीं बोलता. एक इशू है सोसाइटी में तो मैं उसका मजाक उड़ाऊँ. मगर आप इन चीजों को डिस्कस नहीं करेंगे, ये कहीं नहीं जाएंगे, ये वो उधर ही रहेंगे. आप कॉमेडी के थ्रू किसी चीज को डिस्कस करेंगे तो वो आप एक अच्छा डिस्कशन हो जाता है. ये थोड़ा ये हार्श नहीं होता, ये एंगर से नहीं होता. तो फिर
वो जो बड़े पाकिस्तान में एक टैबू समझे जाते हैं, रिलीजियस इश्यूज हैं या मिलिटेंसी है, उस पे भी आप बात करते हैं या आप कतराते हैं उससे?
मिलिटेंसी के बारे में मैंने काफी रिसर्च किया था, इस लिहाज से मैंने वो काफी इस पे वो कमेंट किया है.
एंड आई नो वेयर टेररिस्ट्स मीट. टेररिस्ट्स ऑलवेज मीट इन द बाथरूम.
मगर रिलीजन पे नहीं, क्योंकि मैं इतना रिलीजन में नहीं जानता. रिलीजन तो हमारा स्टेट का भी एक पार्ट है. तो शायद वो मैं जो कॉमेडियंस जो मेरे ऊपर हैं, जैसे जो काफी लर्निड हैं, वो कर सकते हैं. अभी तक मैं नहीं कर पाया.
अच्छा, आप अपना मुस्तकबिल क्या देखते हैं इस आर्ट का जो आप लेकर चले हैं? शायद पाकिस्तान में बहुत ही कम है, तो इसमें क्या आप देखते हैं कि कोई अपॉर्चुनिटीज हैं आगे चल के?
Everybody loves to laugh. और पाकिस्तान में भी जैसे आप उर्दू के साइड पे देखें, जो फोर मैन शो के बंदे हैं, जो BNN के जो आर्टिस्ट हैं, उन्होंने वो कॉमेडी करते हैं, सैटायर करते हैं, पॉलिटिकल सैटायर, सोशल सैटायर. 1970s के हम बात करें तो आप 50-50 का कॉमेडी देखें, उन्होंने सोशल सैटायर किया है. जिन आर्टिस्ट ने वो कॉमेडी किया था वो अभी तक वो काम कर रहे हैं, अभी तक वो काफी अच्छा वो आर्ट बना रहे हैं. वो तो आई बिलीव काफी स्कोप है अभी.
मेरा मतलब माशी तौर पे भी था.
फाइनेंशियली वायबल है. देखें, आपको ऑल्सो डिपेंड्स ओके आपके फाइनेंशियल गोल क्या हैं. तो आपके फाइनेंशियल गोल ये हैं कि आप वो मिस्टर 10% बन जाए, तो फिर वो अलग गोल है, तो फिर आप फिर कॉमेडियन नहीं बने.
तो ये डेडिकेट किसको करेंगे, ये जो आपकी जीत है?
ये तो पाकिस्तान को मैं डेडिकेट करूंगा, किसी और को नहीं कर सकता.
इनाम याफ्ता पाकिस्तानी कॉमेडियन साद हारून रशीद से बात कर रहे थे. बेमिसाल इनफरादी शुजात का मुजाहरा करने वाले जाबाजों को दुनिया भर में जो इजाजत मिलते हैं, उनमें विक्टोरिया क्रॉस अपना मकाम रखता है. मलका विक्टोरिया के नाम से 1856 में जारी होने वाला विक्टोरिया क्रॉस अब तक 1352 फौजी जवानों और अफसरों के सीने पर सजा है. पहली आलमी जंग के दौरान 11 हिंदुस्तानी फौजी अपनी बेमिसाल शुजात के सबब विक्टोरिया क्रॉस के हकदार करार पाए. वसतुल्लाह खान ने विक्टोरिया क्रॉस हासिल करने वाले पहले हिंदुस्तानी सिपाही सूबेदार खुदादाद खान के नक्श कदम ढूंढने की कोशिश की.
28 जुलाई 1914 को जब पहली आलमगीर जंग में पहली तोप का पहला गोला चला तो ताजे बरतानियों को और कोई फिक्र होगी तो होगी, पर हिंदुस्तान की वफादार नौ आबादी के होते ये परेशानी हरगिज ना थी कि उसे तरबियत याफ्ता अफरादी कुव्वत की किल्लत होगी, भले जंग कितना ही तूल पकड़ जाए. चुनाचे लाखों देसी फौजियों को यूरोप भेजने के लिए चौकस कर दिया गया. सिपाही खुदादाद खान भी लाखों में एक थे. सिपाही खुदादाद खान की ड्यूक ऑफ नॉर्थ بلوچ رجمنٹ ان اولین دیسی دستوں میں شامل تھی جنہیں فوراً فرانس اور پھر بیلجیم کے محاذ پہ پہنچایا گیا۔ 31 اکتوبر 1914 کے دن ہولی بیگ کے مقام پہ سپاہی خداداد خان کی رجمنٹ جرمنوں کے بھرپور حملے کی زد میں آ گئی۔ جس توپ پہ خداداد خان مامور تھے اس پہ متعین ان کے پانچوں ساتھی فرض پہ قربان ہو گئے، مگر سپاہی خداداد خان زخمی حالت میں نہ صرف تنہا ڈٹے رہے بلکہ جھٹپٹے کے بعد کئی زخمیوں کو بھی کھینچ کھانچ کے کیمپ تک پہنچایا۔ اس غیر معمولی جرات پہ خداداد خان کو صوبے داری اور ہندوستان کا پہلا وکٹوریا کراس عطا ہوا۔ میں جو صوبے دار خداداد خان کا آبائی گھر دیکھنے چکوال شہر سے ذرا پرے ان کے پشتینی گاؤں ڈب پہنچا تو وہاں ایک جدید زیر تعمیر گھر بنتا ہوا پایا۔ صوبے دار صاحب کے ایک پڑپوتے غلام ربانی تعمیراتی کام کی نگرانی کر رہے تھے۔ کہاں گیا وہ گھر؟ کیا وہ اس قابل بھی نہ تھا کہ کوئی اسے قومی میراث کے طور پہ گود لے لیتا؟
جی اب تک تو رکھا، لیکن اب اس کے علاوہ کوئی چارہ نظر نہیں آیا کہ اس کو جو ہے ڈیمالش کر کے اس کی جو ہے نا وہ اوپر کیا جائے۔
کبھی ذہن میں آیا کہ گورنمنٹ سے کہا جائے یار اسے محفوظ کر لو، ہمیں معاوضہ دے دو؟
گورنمنٹ آف پاکستان نے تو میرے خیال کبھی بھی لک آفٹر نہیں کیا ایسے لوگوں کو، نہ صرف ہمیں بلکہ اور بھی کئی ایسے لوگ ہیں، لوکل سطح پہ بھی نہیں اور حکومتی حساب میں بھی نہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ یا پروینشل گورنمنٹ نے کوئی کسی طرح کی کوئی آفر کی ہو، اور امید بھی نہیں تھی۔
اگر حکومت پیشکش کرتی تو آپ یہ دے سکتے تھے؟
بالکل دے سکتے تھے۔
وکٹوریا کراس کے ساتھ ہی صوبے دار خداداد خان کو منڈی بہاؤدین کے چک نمبر 25 میں 50 ایکڑ زمین بھی الاٹ ہوئی، اور یہیں پہ خداداد خان 8 مارچ 1971 سے ابدی نیند سو رہے ہیں۔ قریب ہی بوڑھے برگد کی چھاؤں تلے ان کے بھتیجے احمد خان نے یہ واقعہ سنایا۔
56 میری فوج پوشی تھی ملکہ برطانیہ کی، تو اس میں یہ انوائٹ تھے، وہاں گئے تو لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے تمام جتنے بھی آدمی انوائٹ تھے ان کو دعوت دی، یہ اس ہوٹل میں نہیں گئے۔ پوچھا گیا آپ کیوں نہیں گئے؟ ان کو آنے جی نہیں، یہ اس نے میری قوم کے ساتھ غداری کی، میں اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھانا چاہتا۔
غداری سے کیا مطلب ہے؟
مطلب ہے جی تقسیم ہند جو ہوئی تھی نا جی، وہ اس نے صحیح نہیں کی، گرداسپور سے اس نے ادھر دے دیا،
تو اس پہ بابا جی ناراض ہو گئے۔
جی ناراض ہو گئے۔
وکٹوریا کراس آج بھی دنیا میں ہاٹ کلیکٹرز آئٹم ہے، کئیوں کے ورثہ نے اسے نیلام کر دیا یا قومی عجائب گھروں کو دے دیا۔ وکٹوریا کراس کا سب سے بڑا پرائیویٹ کلیکشن برطانیہ کے لارڈ ایش کرافٹ کے پاس بتایا جاتا ہے۔ خداداد خان کا وکٹوریا کراس خریدنے کے لیے بھی کئی پیشکشیں آئیں اور ان کے ایک پوتے عبد الغفور کے بقول آج تک آ رہی ہیں۔
نواب آف بھاولپور نے میرے چچا کو انہوں نے وہاں پہ بلایا، اپنی جاگیر میں سے انہوں نے 5 مربع زمین کی آفر کی، جو ان کی سیپریٹ آرمی ہوتی تھی اس وقت، اس میں کمیشن آفیسر کی آفر کی، لیکن میرے والد تو کسی صورت میں بھی اسے دینے پہ رضا مندی نہیں تھے، کہتے تھے کہ میرے باپ کا خون اس میں لگا ہے۔ اس کے بعد کوئی میرپور کی ایک فیملی تھی جو انگلینڈ سیٹل ہے، انہوں نے بھی کافی دفعہ ٹرائی کی، پھر مختلف لوگ آتے رہتے ہیں۔ پھر میں جب برطانیہ گیا تو وہاں بھی مجھے 2-4 لوگوں نے آفر کیا کہ جی آپ اس کو لگائیں نیٹ پہ اور ہم اس کو سیل کر دیں گے، آپ کا 7-8 لاکھ پاؤنڈ کا بک جائے گا، تو اتنے پیسے آپ کو مل جائیں گے، آپ اپنی زندگی آرام سے گزار لیں گے۔ اس کے علاوہ ٹیررزم کی جنگ ہو رہی ہے، ان لوگوں کے بھی فون آئے کہ آپ یہ برٹش گورنمنٹ کو واپس کریں، ایجنٹ ہیں آپ ان برٹش لوگوں کے، آپ وکٹوریا کراس انہیں واپس کر دیں، ہمارے ساتھ آ کے شامل ہو جائیں۔
میڈل بھی کہیں ادھر ادھر کر دیا آپ نے؟
جی میڈل میں نے اس کے اور رکھا ہوا ہے۔
وہ میڈل اس لیے دیا گیا تھا کہ دشمن آگے تھا اور یہ پیچھے تھے، اب میڈل آگے ہے اور لوگ اس کے پیچھے،
لوگ اس کے پیچھے۔
کیا خداداد خان پاکستانی فوج کی تاریخ کا حصہ ہیں؟ فوج نے اتنا ضرور کیا ہے کہ خداداد خان کو بابائے بلوچ رجمنٹ کا خطاب دے دیا اور ان کا ایک بڑا سا مجسمہ آرمی میوزیم راولپنڈی کے صحن میں نصب کر دیا۔ مگر جس خطہ پوٹھوار نے سب سے زیادہ جوان پہلی عالمی جنگ میں روانہ کیے، وہاں اس جنگ کی 7 سالہ برسی پہ ہو کا عالم ہے۔
اسد اللہ خان کی تھی یہ رپورٹ، اور اسی پر سربین اپنے اختتام کو پہنچا۔ اس کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام، پروڈیوسر زیاد ظفر، اسٹوڈیو مینیجر اسلام آباد سے ذیشان حیدر، اور لندن سے ڈومینک ڈلانی۔ تو میں اپنی ٹیم سمیت اجازت چاہوں گا. آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیاں سنیے محمد عبداللہ فاروقی سے.
ورلڈ اکنامک فورم نے صنفی مساوات کے تناظر میں اپنی تازہ رپورٹ میں کہا ہے کہ آئس لینڈ عورتوں کے لیے بہترین جبکہ پاکستان اور بھارت بدترین ممالک ہیں. افغان صدر کا کہنا ہے کہ ان کا ملک چین کے ساتھ طویل مدتی دفاعی شراکت داری چاہتا ہے. چینی صدر نے افغانستان کی ترقی میں مدد کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے. تیونس میں پارلیمانی انتخابات میں سیکولر جماعت ندا تیونس کو حکمراں اسلام پسند جماعت پر برتری حاصل ہو گئی ہے. ہانگ کانگ میں جمہوریت کے حق میں ہونے والے مظاہروں کو ایک مہینہ مکمل ہونے پر لوگ شہر کے وسط میں جمع ہو کر مظاہرے کر رہے ہیں. ترکی کی ایک کان میں ہونے والے حادثے کے بعد کم از کم 20 افراد زیر زمین دب گئے ہیں. حکام نے کئی کانکنوں کو بچانے کا دعویٰ کیا ہے. چین کے سرکاری ذرائع ابلاغ کا کہنا ہے کہ فوج کے استغاثہ نے سابق اعلی فوجی جرنیل پر بھاری رشوت لینے کے الزام میں فرد جرم عائد کی ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.